السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال الله تبارك وتعالى: وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. جمعے کے خطاب کا ایک بڑا مقصد تو ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں یاد دہانی. بارہا اس کا ذکر ہوا، جیسے کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں سنن نبی داؤد کی روایت میں ملتا ہے کہ کان یقرؤ القرآن ویذکر الناس. جمعے کے خطبے میں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام قرآن حکیم پڑھتے تھے اور قرآن حکیم کے ذریعے لوگوں کو تذکیر کراتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے. اور دوسرا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے حالات ہیں ان کا ذکر بھی ہو، ان کے حوالے سے اپنے احساس کا بھی اظہار تو کرنا ضروری ہے، لیکن دین کی رہنمائی کیا ہے اس کا ذکر بھی آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں کہ جسے مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں، جسے مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی فکر نہ ہو ان کی. وہ اپنے بالکل پڑوس کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اپنے محلے کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اپنے شہر اور ملک کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر قرآن حکیم کی آیت کا حصہ کہ انما المؤمنون اخوة، کہ بلا شبہ تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو پھر عالمگیر سطح پر یہ جو امت ہے، رسول اکرم علیہ السلام کو ماننے والی، ان کا کلمہ پڑھنے والی، اس امت کا درد محسوس کرنا اور اپنے تئیں جو بس پڑے اس کا حصہ ڈالنا امت کی بہتری کے لیے یا مشکلات کے حل کے لیے، یہ ہمارا دینی تقاضا ہے. اور اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. گزشتہ دنوں میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک طرف تو قطر پر حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کا اجلاس بھی ہو گیا، اور بڑی مایوسی ہوئی کہ اس اجلاس کی جو کاروائی سامنے آئی ہے اور جو وہاں کے اعلامیے کو پیش کیا گیا ڈیکلریشن کو، بس مذمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اس خطے میں امریکہ کے لیے خوش جو ہے وہ کچھ تائیدی کلمات کا اس ڈیکلریشن میں شامل کرنا، یہ اور جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اس مذمت کے پہلو کو بڑھا دیتا ہے. اور اس کے حوالے سے امت کی نگاہیں تھیں کہ سارے مسلم حکمران جمع ہو رہے ہیں، تو امت کا اتنا بڑا مسئلہ کہ نتن یاہو جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے معاملے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے 72 گھنٹوں میں 6 ملکوں پر مسلسل وہ حملے بھی کر دے، اور امت کو جو ہے وہ للکارے کہ حماس کی قیادت جہاں کہیں بھی ہوگی ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے. ایسے میں امت کو انتظار تھا کہ مسلمانوں کے سربراہان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی بڑی بات آئے گی، کوئی اقدام کرنے کا اعلان کیا جائے گا، کوئی جوابی کاروائی کرنے کی بات کی جائے گی، مگر جو ڈیکلریشن اعلامی آئے وہ ہمارے سامنے اور اس پر مذمت بھی آ چکی، یعنی جو انہوں نے مذمتی بیانات جاری کیے ہیں اس پر بھی مذمتیں آ چکی ہیں. لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ جو امت کو انتظار تھا وہ تو اس سربراہان کے اجلاس میں تو سامنے نہ آ سکا، لیکن ایک ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی کہ پاکستان اور سعودیہ کا ایک دفاعی معاہدہ ہو گیا. اور یہ محض دفاعی معاہدہ نہیں ہے بلکہ اس شان کے ساتھ ہو گیا کہ دونوں ملکوں میں سے کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہوگا تو وہ دوسرے ملک پر بھی حملہ سمجھا جائے گا. اس پر بڑی بات ہو رہی ہے لیکن اس کو مثبت انداز میں لیتے ہیں اور اس کو ہم خوشائن سمجھتے ہیں. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جہاں سارے مسلمان سربراہان بیٹھے وہاں تو بس مذمتی قرارداد کے سوا کچھ نہ آیا, لیکن دو بڑے مسلم ممالک کے درمیان میں ایک مالی اعتبار سے بڑا مضبوط ہے اور برکات بھی وہاں پر حرمین شریفین کی ہیں, اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان کو ایڈمی صلاحیت بھی بنا رکھا ہے, میزل ٹیکنالوجی بھی دے رکھی ہے, تربیت یافتہ فوج بھی دے رکھی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اس کے امپیکٹ کو اگر دیکھنا ہو تو وہ امریکہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں اور بھارت میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو کس تناظر میں لے رہے ہیں. زلمے خلیل زادے یہ نمائندہ رہا ہے امریکہ کا افغانستان کے معاملات میں بھی اور اس ریجن میں بھی, اس کا بھی ایک ٹویٹ آیا بڑا پریشان ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا آخر, ان کے ارادے کیا ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. البتہ یہ بات یہاں تک رکنی نہیں چاہیے, یعنی اس کی ہم تائید کر رہے ہیں, اس کو ہم خوشائند کہہ رہے ہیں, مگر یہ کافی قطعان نہیں ہے, وہ تفسر آگے چل کر آ جائے گا انشاءاللہ. اور مزید برآں پھر امت میں اور کیا ہونے کی ضرورت ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اور مزید اور کیا کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پر انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں ہم کلام کریں گے. لیکن جیسے کہ عرض کیا گیا کہ آیات قرآنی ان کے ذریعے سے تذکیر جمعے کا تقاضا بھی ہے اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی رہی ہے, تو چند آیات کے حوالے سے یاد دہانی کے طور پر چند باتیں. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے, معروف بھی ہے اور قتال فی سبیل اللہ کے مقاصد میں سے ایک بڑا اہم مقصد یہاں پر بیان کیا گیا. یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے, ہمارے دین نے جنگ کا حکم دیا ہے البتہ شرائط کے ساتھ دیا ہے اور اس کے تقاضوں کو بیان کیا ہے, شرائط کو اور اس کے مقاصد کو بیان کیا. کوئی سرے سے قتال فی سبیل اللہ کا انکار کرے تو وہ تو قرآن کریم کا انکار ہو جائے گا, وہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کا انکار ہو جائے گا اور وہ اللہ کے دین کی تعلیم کا انکار ہو جائے گا. یہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن دین نے قتال کی جو شرائط بتائی وہ اپنی جگہ بڑی اہم ہے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں, اور ان شرائط کے ساتھ مقاصد بھی بیان فرمائے. یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 75, اس میں ایک بڑا اہم مقصد کیا ہے, وہ ہے مظلوموں کی داد رسی کا معاملہ. قرآن کریم فرما رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اور تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے, جنگ نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, اور ان لوگوں کے خاطر کہ جو مغلوب ہیں, کمزور بنا دیے گئے ہیں, مرد اور عورتیں اور بچے, الذین یقولون, جو یہ التجا کرتے ہیں اللہ کے حضور, دعا کرتے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها, ہمیں نکال دے اس بستی سے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں. وجعل لنا من لدنك وليا, اور اے ہمارے رب ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی حمایتی عطا فرما دے. وجعل لنا من لدنك نصيرا, اور اے ہمارے رب ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار عطا فرما دے. سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 75 ہے, سن 4 ہجری میں کم و بیش اس کے نزول کا معاملہ, بعض آیات سن 3 ہجری اور پھر 4 ہجری, یہ اس کے نزول کا دور ہے. اور ہاں اس دوران میں جب یہ آیت آ رہی ہے, قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں شروع ہو گیا تھا. غزوہ بدر سے پہلے تو چند مہمات کا ذکر آتا ہے, 8 مہمات کا, وہ ہمارے ہاں بیانات میں ذکر بھی ہوتا ہے, لیکن باقاعدہ پہلا معرکہ حق و باطل کا وہ سن 2 ہجری میں ماہ رمضان میں غزوہ بدر کا پیش آ گیا. ایک بات, اسی کے بعد تسلسل سے سلسلہ چلتا رہا اور مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ رہ گئے تھے, بزرگ بھی تھے, خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور وہ مظلومی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے حضور التجائیں کر رہے ہیں ان مظلوموں کی داد رسی کے لیے اور ان کے حوالے سے قدم اٹھانے کے لیے, بلکہ قتال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا آ رہا ہے. یہ بات بھی پس منظر میں رہے کہ یہ سن 3-4 ہجری کے دور میں سورہ نساء کا نزول ہے. البتہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے اقدام کے لیے رسول اللہ علیہ السلام سن 8 ہجری میں تشریف لے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر وہ شان کے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اس دوران میں حضور کیا کرتے تھے؟ اس دوران میں حضور اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے, اللہ مکہ میں فلاں بن فلاں کی, فلاں بن فلاں کی, فلاں کی, اللہ مدد فرما, مدد فرما, مدد فرما. یہ پس منظر ہمیں تفاسیر میں احادیث کی روشنی میں مل جاتا ہے. البتہ اس آیت کا مخاطب مسلم حکمران بھی ہیں، وہ طاقتور طبقات بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے قوت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، اور ان سے مطالبہ ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے قتال کا میدان بھی سجانا پڑے تو سجایا جائے گا۔ آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، سپٹمبر کا مہینہ ہے، سپٹمبر کے بعد اکتوبر کا مہینہ آ جائے گا، 7 اکتوبر 2023 یاد ہوگا جب حماس نے ایک کاروائی کی اسرائیل کے خلاف، اور اس کے بعد جو بھی جینیسائیڈ کا معاملہ اور ظلم و ستم کا معاملہ اسرائیل کی طرف سے چل رہا ہے، اس 2 برس کم و بیش کے دوران میں مسلم ممالک کے کچھ عرب علماء کی طرف سے اور عالم عجم میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر کچھ علماء کی طرف سے فرضیت قتال کے فتاوی جاری ہو گئے تھے۔ بعد میں لوگوں نے معاذ اللہ مذاق بڑا، مفتی صاحب قتال کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب اچھا دیا گیا ہے کہ جج فیصلہ دیتا ہے، سزا نافذ کون کرتا ہے؟ جج خود جا کے کرتا ہے، جو بھی انتظامیہ وہ کام یہ کرے گی۔ تو مفتی جو ہوگا، دین کا علم رکھنے والا ہوگا، وہ دینی مسئلہ بتائے گا، اور بتانا چاہیے، اور حق کے ساتھ پورا مسئلہ بتانا چاہیے، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے گا وہ کون کرے گا؟ جن کے پاس قوت ہوگی انتظامیہ اور جن کے پاس طاقت ہوگی۔ تو امت کے بعض علماء، سب نے نہیں دیا، گوشہ عافیت بھی بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے، لیکن چند عرب علماء کی طرف سے اور ہمارے یہاں مفتی تقی عثمانی صاحب اور چند دیگر علماء کی طرف سے یہ فرضیت قتال کی فتاوی جاری ہوئے، اور ایک اصول ہے جو کئی مواقع پر کام آتا ہے، الاقرب فالاقرب۔ یہ اصول وراثت کے احکامات میں بھی اپلائی ہوتا ہے، یہ اصول ہمارے ہاں دعوت دین کے کام کے دوران میں بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور قتال کی فرضیت کس طرح ہوتی چلی جائے گی الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر۔ ایک تقاضا کیا ہے؟ اگر ایک خطے میں مسلمانوں پر افتاد آ پڑے، ظالم اور جابر لوگ ان پر ظلم اور ستم کر رہے ہوں، تو ان پر اپنا دفاع وہ لازم ہے، وہ تو دفاع کرنا ہی کرنا ہے، البتہ اگر وہ اپنے دفاع کرنے کے قابل نہ ہوں تو ان کے قریبی مسلمانوں پر فرض ہو جائے گا کہ ان کی مدد کریں ظالموں کے مقابلے میں۔ اگر یہ قریبی بھی اتنی کفایت نہ رکھتے ہوں کہ کام کر سکیں یا اس ظالم سے نمٹ سکیں، تو ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، یہ ہے الاقرب فالاقرب کا اصول، جو جتنا قریبی ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ آیت کریمہ بھی ان فتاوی میں پیش کی گئی، اور اس کی روح سے مسلم حکمران ہوں، مسلم افواج ہوں، اور مقتدر طبقات ہوں، صاحب اختیار افراد اور ادارے ہوں، ان کی ذمہ داری بنتی تھی اور بنتی ہے کہ وہ ظالموں اور جابروں کا ہاتھ روکنے کے لیے، خواج فلسطین کا معاملہ ہے، کہیں وہ برما کا معاملہ ہو، یہ امت پر مجموعی اعتبار سے فریضہ عائد ہوتا ہے اور الاقرب کی بنیاد پر عائد ہوتا ہے، اور جو اصحاب اختیار ہیں، مسلم افواج ہیں، مقتدر طبقات ہیں، ان کا یہ فریضہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو مذمتی قراردادوں سے آگے بڑھ کر جو کاروائی کرنی ہے، عسکری طور پر بھی کاروائی کرنا پڑے، اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج پازیٹو بات بھی سامنے رکھ رہے ہیں، پاکستان سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا، اچھی بات ہے، مزید بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن او آئی سی کا چارٹر بھی ہم یاد دلا دیں، جس کا ذکر گاہے بگاہے ہم نے کیا، یہ او آئی سی بنیادی طور پر مسئلہ فلسطین کے ہی تناظر میں قائم کی گئی تھی، اب تو وہ ڈیڈ ہو چکی ہے بالکل، بقول شخص سے جو سربراہان کا اجلاس ہوا وہاں تو اس کو ہم نے دفن ہی کر دیا ہے، مذمت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ جو او آئی سی کا چارٹر ہے، اس چارٹر میں یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اقصا، مسجد اقصا کی حرمت کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اور مظلوم مسلمانوں کے دفاع کے لیے مالی تعاون بھی کرنا ہے، اخلاقی تعاون بھی کرنا ہے، اور سفارتی سطح پر بھی کوشش کرنی، اور عسکری طور پر بھی کاروائی کرنا پڑے تو کی جائے گی۔ عسکری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاقت کا استعمال کرنا ظلم کے خاتمے کے لیے۔ یہ او آئی سی کے چارٹر کا بھی پارٹ ہے۔ اگلی جو ہے تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، بڑا قیمتی موقع ہے کہ آج اس کا حوالہ پھر سے آ جائے، اور یہ سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے عسکری قوت کا حصول، جنگی صلاحیت کا حصول، اس کا حکم امت مسلمہ کو عطا کیا۔ فرمایا کہ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جو تمہاری استطاعت میں ممکن ہو قوت کے حصول کے ذریعے، اور پلے ہوئے گھوڑوں کو تیار رکھ کر تم تیاری کرو۔ کس بات کی؟ یعنی جنگی صلاحیت حاصل کرو۔ اچھا، قوت کا لفظ عموم کے اعتبار سے قوت ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں قوت آپ نے فرمایا کہ وہ پھینکنے میں ہے، اور قربان جائیے کہ زبان رسالت سے جاری ہونے والے الفاظ میں کتنی جامعیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ فرما رہے قوت کس میں ہے؟ رمیم، یعنی پھینکنے کے اندر ہے، پھینکنے کے اندر قوت ہے. تو کبھی تیر پھینکے جاتے تھے, نیزے پھینکے جاتے تھے, کبھی بلٹ چلائے جائیں گے, کبھی میزل پھینکے جائیں گے, بوم پھینکے جائیں گے, یہ سب اس پر اپلائی ہوتا ہے. یہ اتنا جامع لفظ یا اس کی اتنی جامع تشریح اللہ کے رسول نے عطا فرما دی کہ قیامت تک آنے والی صلاحیتیں جو بھی جنگی ہوں گی ان کے حصول کی طرف اس لفظ قوت میں اشارہ کر دیا گیا. آگے ایک بڑی دلچسپ بات ہے, ومن رباط الخیل, پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے. تو حضور نے خود فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی پر اللہ نے برکت قیامت تک رکھ دی. بعض آراء یہ بھی ہیں کہ قرب قیامت میں بھی جنگوں میں گھوڑوں کا استعمال ہوگا, اور ایک رائے بھارت سادہ سی ہے کہ آج بھی دشوار گزار علاقوں کے اندر کئی مواقع پر گھوڑوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے. مزید بھی اس میں تشریحات ہیں, ان کا موقع نہیں, وہ تفاسیر کا پھر مطالعہ کیجئے گا. اصولی بات کیا ہے, جو تمہاری استطاعت بھر ممکن ہو قوت کے حصول کے ذریعے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے تیاری کرنا فرمایا, وہ تیاری جنگی کرو. کیوں؟ ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو تم مرعوب رکھ سکو. وآخرین من دونہم, اور وہ جو ان کے سوا ہیں. تو اس جنگی صلاحیت کے حصول کا ایک بڑا مقصد کیا ہے, اپنے دشمنوں کو بھی مرعوب رکھو اور اللہ کے دشمنوں کو بھی مرعوب رکھو. اور وہ جن کو تم نہیں جانتے, کچھ آج تمہارے سامنے ہوں گے مگر آج پوشیدہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہے, اور کل اور کون کون تمہاری دشمنی پر آ سکتے ہیں وہ تمہیں ابھی دکھائی نہیں دے رہا. ان سب کو مرعوب رکھنے کے لیے جو ممکن ہے جنگی صلاحیت کا حصول ہو, تاکہ اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو. اور وآخرین من دونہم, اور وہ جو ان کے سوا ہیں. پھر میں دہرائے دیتا ہوں, کئی مرتبہ یہ بات ہم نے عرض کی لیکن آج موقع ہے کہ اس کا ذکر کر دیا جائے, کہ جب 14 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا تھا تو واجپائی اس وقت وزیر اعظم تھا. تو 15 مئی کی صبح جب اخبارات چھپے تو واجپائی کا یہ بیان تھا کہ پاکستان کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. 28 مئی کو, اللہ کا شکر ہے تیاری تو تھی پہلے ہی, 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کر دیا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 29 مئی کے اخبارات میں بیان آ گیا تھا, وی آر ریڈی فار ٹیبل ٹاکس, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے اس جنگی صلاحیت, دیکھیں اسلام میں جنگ برائے محض جنگ نہیں ہے, قتال, سبحان اللہ, قتال فی سبیل اللہ کی جو شرائط اور ہدایات ہے نا جو اللہ کے رسول نے عطا فرمائی, اگر میں بالکل جنرل انداز میں بیان کروں, حضور نے کئی مرتبہ مختلف لشکروں کو بھیجا, آپ نے فرمایا کہ صبح ہونے کا انتظار کرنا, اگر تمہیں اذان کی آواز آ جائے تو جان لو وہاں مسلمان موجود ہیں, حملہ نہ کرنا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا علیہ السلام, بچوں کو قتل نہ کرنا, عورتوں کو قتل نہ کرنا, بوڑھوں کو قتل نہ کرنا, جانوروں کو قتل نہ کرنا, درختوں کو نہ کاٹنا. خاص وہ ایک موقع تھا غزوہ بنو نذیر کو, اس کو چھوڑ دیں, وہ ایکسیپشن ہے. درختوں کو نہ کاٹنا, فصلوں کو تباہ نہ کرنا, جو گھر کا دروازہ بند کر لے چھوڑ دینا, جو پناہ مانگے اس کو دے دینا, کو راہب اپنی عبادت گاہ میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اس کو ہاتھ نہ لگانا. تو بچا کون؟ جو خود آ کے لڑکے مرنے کو تیار ہو. پھر سو مچ سو, سبحان اللہ, سورہ توبہ میں شروع میں بالکل پہلے رکوع میں, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, یہ سورہ توبہ ہے, اندازہ کیجئے آپ, 9 ہجری کا مبیش, اور 21 برس ہو گئے حضور کے اعلان نبوت کو, اور اللہ کیا فرما رہے سورہ توبہ میں, تو ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے نا, اللہ کا عذاب بھڑکا ہے وہاں پر, بڑے سخت عذاب کے الفاظ ہیں, سخت تنبیہ کے بھی الفاظ اور عذاب کے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ان مشرکین میں سے آپ سے کوئی پناہ مانگے اس کو پناہ دے دیجئے. ثم ابلغهم امنا, یہاں تک کہ وہ, حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لیں, ثم ابلغهم امنا, پھر اس کے جائے امن تک پہنچا دیں. سبحان اللہ, اسی سورہ توبہ کے شروع میں اللہ نے حکم دے دیا 4 مہینے کا الٹیمیٹم, آپ کے ذہن میں ہوگا, پھر مزید تفصیلات ہیں, اس کے بعد تو گردن اڑا دی جائیں ان کی. اس گردن اڑانے کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے, یہ توازن اللہ کے خدا کے کلام میں ملے گا, مخلوق کے ہاں یہ توازن نہیں مل سکتا. اڑا دو گردن, ایک بات, اور فوراً آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, اگر یہ مشکین ان میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے پناہ بھی دو, حتی یسمع کلام اللہ, تاکہ اللہ کے کلام کو سن لے, پھر اس کے جائے امن تک پہنچاؤ, فری ول سے قبول کرے, گن پوائنٹ پہ قبول نہ کروانا, اس سے کہ یہ لوگ جانتے نہیں. اللہ اکبر, 21 برس سے قرآن سنایا جا رہا ہے, اللہ ان کو موقع دے رہے, ان کو سناؤ, اگر سننا چاہتا ہے سناؤ, گن پوائنٹ پہ قبول نہ کروانا, ان کو پتہ نہیں ہے, اتنا اللہ نے مارجن دیا. لیکن پھر بھی کوئی کھڑا ہو کر لڑنے کو تیار ہے تو گردن اڑائی جائے گی اس کی, اس کا انکار نہیں ہے معاذ اللہ. گردن اڑائی جائے گی پھر اس کی. یہ ہے جو ہمارے دین نے خوبصورت تعلیمات عطا. کوئی میچ نہیں اور دنیا کی دیگر الہامی کتابیں ویسی تبدیل ہو چکی, کوئی میچ نہیں جو قرآن کی کتاب میں, قرآن حکیم اس الہامی کتاب میں اللہ نے قتال کے حوالے سے رہنمائی دی اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت فرمائی. بہرحال جناب یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 60. اشارہ کرنا مقصود تھا, اس کا بیان تشریح تفصیل مقصود نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کر الحمدللہ اس مملکت خداداد کو ایٹمی صلاحیت عطا فرمائی, اور آج دنیا بھی کوٹ کر رہی ہے, ہم بھی کوٹ کرتے رہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بانی تنظیم اسلامی بھی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, پچھلے دنوں بھی ہم نے ذکر کیا, یہ اللہ نے امانت امت کے لیے دی ہمیں, یہ پاکستان کی نہیں ہے, یہ امت کی علامت, امت کی امانت ہے. فلسطین والوں نے کہا تھا ہمیں ایٹم بم مل گیا, دے ڈیزرو دے ڈیمانڈ فرام اس, اور عربوں نے کہا تھا ہمیں اسلامی بم مل گیا ہے, یہ تو دنیا نے کہا, عربوں نے بھی کہا تھا. اور اللہ کی شان ہے, پاکستان کے معاشی حالات کیسے پتہ ہے ہمیں, اندرونی حالات کیسے پتہ ہے ہمیں, کس قدر انتشار ہے پتہ ہے ہمیں. مگر ڈاکٹر اسرار صاحب بانی تنظیم ہمارے استاد فرماتے تھے اللہ کی مشیت کا معاملہ ہے, جب حالات بگڑنے لگتے ہیں دائیں بائیں ہونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کو بدل دیتا ہے, حالات کو بدل, اس ملک کو سیدھا کرنے کے مجبوری ہے ہم دنیا کی, اس وقت مجبوری ہم کسی درجے میں چائنا کی, مجبوری ہم کسی درجے میں امریکہ کی, مگر ہم ان کی بات نہیں کر رہے اس وقت, ہم مجبوری کی بات بھی نہیں کر رہے, ہم تو امت مسلمہ کا پارٹ ہے بھائی, یہ امت کی صلاحیتیں. پچھلا جمعہ خطاب جمعہ کراچی کا تھا, میں نے ذکر کیا یہ عربوں کی دولت امت کی دولت نہیں ہے کیا, یہ ترکیہ کی بہت بہترین ڈرون ٹیکنالوجی امت کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کیا, یہ افغانستان کے مجاہدین نے اس دور میں جو رقم کی ہے تاریخ گوریلا وار کی اور اس وقت کی سپر پاور کو بھگایا اس نے, یہ ان کا تجربہ, یہ ان کی صلاحیت, یہ ان کی ایکسپرٹیز, یہ امت کی نہیں ہے کیا, یہ مملکت خدا داد پاکستان, اس کی ایٹمی صلاحیت, اس کی میزل ٹیکنالوجی, اس کی بہترین ایئر فورس, یہ ہمارے بہترین پائلٹ, یہ امت کی امانت نہیں ہے کیا, یہ امت کے لیے نہیں ہو سکتے کیا. اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ اگر آج پاکستان اور سعودیہ کا یہ معاہدہ ہوا ہے, ہم اس تحسین کر رہے ہیں اس کی, ہم بعض و خمق اور باتیں اٹھا رہے ہیں, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ, مگر بھائی کوئی پازیٹو بات ہے اس کی تحسین بھی کر دینی چاہیے. اگر ملک کے وزیر اعظم نے اچھی تقریر کی ہے اور نیٹو کے انداز میں ایک ٹاسک فورس بنانے کی بات کی ہے, گو کہ اعلامیہ میں کچھ نہیں آیا, تو تحسین تو کر دیں. اگر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے انٹرویو دیتے ہوئے کہ بھائی امت کو سوچنا پڑے گا ورنہ ہم سب کی باری آئے گی, اس کی تحسین ہو جانی چاہیے. اور اگر آج پاکستان اور سعودیہ نے یہ معاہدہ کر لیا ہے تو اس کی تحسین ہو جانی چاہیے. ہاں اب ہم مزید بات عرض کرنا چاہیں گے, وہ مزید بات کیا ہے, وائی جسٹ ٹو مسلم کنٹریز, وائی جسٹ ٹو, وائی ناٹ دا 57-58 آل ٹوگیدر, اللہ کرے کہ بات آگے بڑھے. اور اگر عربوں کے اندر بھارت سعودی عرب کا ایک مقام ہے تو باقی عربوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو فالو کرنا چاہیے, کوئی شکل بنے اس کی, ٹھیک ہے وہ 34 ملکوں کا اسلامی اتحاد وہ تو بیچارہ کہیں دفن ہو گیا, لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو پازیٹو انداز میں لیا جائے اور اس اتحاد کو امت مسلمہ کی سطح پر لانے کی بات کی جائے. اور اگر بات ہوئی ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت ہوگی, بھائی ہماری جان ہے, وہ ہمارے ایمان کے مطابق ہم سے اس کی محبت ہمارے دلوں کا حصہ ہے, لیکن ہم بھولنا جائے کہ حرم دو نہیں, حرم ہمارے تین ہیں. اس لیے میں نے آیت تلاوت کی تھی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جرات کے قلیل حصے میں اپنے پیارے حبیب, اپنے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گیا. واقعہ بیان کرنا مقصود ہے, واقعہ معراج ہمارے علم میں ہے. اور اسی دوران پچھلے دو برس کے دوران میں جب ہم نے اسرائیل کی مخالفت کی بات کی ہے, اس کے غاصبانہ قبضے کے خلاف بات کی ہے, اور ہم نے اقصا کی حرمت کی بات کی ہے, فلسطین کی سرزمین کی بات کی ہے, تو وہاں یہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں یہ حدیث مبارک بھی شامل ہے کہ تین مساجد کی زیارت کا ارادہ کر کے شد رحال کرنا, سفر کرنا جائز ہے. بس تین مساجد, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصا. تو ہم یاد دلانا چاہیں گے ہمارے حکمرانوں کو, صرف حرمین شریفین نہیں, وہ تو ہمارے دل و جان ہے, حرمین شریفین میں حرم مکی بھی شامل اور حرم مدنی بھی شامل, حرم اقصا کو بھول نہیں جانا. اور اگلی بات, ٹھیک ہے اب ذرا اگلی بات تھوڑی سی نیگیٹیوٹی والی محسوس ہوگی, کیونکہ قطر پر حملہ ہوا تو اسرائیل کو سعودی عرب کو پریشانی نہ ہو جائے, وہ بھی بگڑا ہوا ہے نتھن یاہو, تو چلو اب آگے بڑھو. تو ان نیگیٹیوٹیز کو چھوڑیں اور امت پناہ اختیار کریں, امت کی بنیاد پر اس اتحاد کو آگے بڑھانے کی بات کی جائے, اور محض دفاع کا معاملہ نہ ہو, یہ بھی دفاعی معاہدے ہیں, میں نے آپ کو پہلے سورہ انفال کی آیت نہیں سنائی، میں نے آپ کو پہلے سورہ انفال کی آیت 75، سورہ نساء کی آیت 75 سنائی. وہ فرضیت قتال باقی ہے. وہ ظالم اٹھ کے 6 ملکوں پر حملہ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں پری ایمٹ کر کے کہیں بھی حملہ کرنا ہمارا حق ہے. تو یہ امت پری ایمٹ کرے اسرائیل کو؟ وہ ظالم تو کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے ہم نے، مدینہ شریف لینا ہے ہم نے. تو اس امت کو چاہیے کہ پری ایمٹ کر کے اس کے خلاف آگے پرو ایکٹیو ہو کر ایکشن لینے کی کوشش کرے. محض دفاع کا معاملہ نہیں، محض دفاع کا معاملہ نہیں. ضمنی بات ہے، پرانی بات ہے، پرانے اعتراضات ہیں. جناب حضور نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں صرف صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے قرآن اگر نہ پڑھا ہو، سیرت نبوی نہ پڑھی ہو، تو ہم اس کو یہ مارجن دیں گے بیچارہ وہ لا علم ہے. جی وہ لا علم ہے. تبوک کے موقع پر حضور عرب سے باہر گئے، یہ ڈیفینسو ہے یا خود حضور گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی تجارتی قافلے پر ہاتھ ڈالنے کا حضور نے ارادہ کیا، یہ ڈیفینسو موڈ تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. فتح مکہ کے لیے حضور گئے، ڈیفینسو موڈ تھا؟ عجیب بات ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق. اللہ تعالیٰ ایسی حرکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن آج اس کی ہم تائید کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس کو مسلم امت کے سطح پر اس اتحاد کو آگے بڑھنا چاہیے. اور جو صلاحیت اس امت کے مختلف ممالک کو اللہ نے عطا فرمائی، اللہ یہ جذبہ ہمیں عطا کرے کہ اس کے اندر وہ امت پناہ شامل ہو اور یہ امت کی ریسورسز ایک جگہ پر اکٹھی ہو کر امت کے مفاد کے لیے استعمال ہوں. ضمناً ہمیں اس بات کو بھی ری وزٹ کر لینا چاہیے کہ آخر ہم امریکہ کے ساتھ اور کتنی دوستیاں نبھانے کی کوشش کریں گے اور کتنی پینگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. قطر کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور امید ہے کہ سعودی عرب کو سمجھ آ گئی. تبھی کسی طاقت کی طرف تو پاکستان بہرحال اللہ نے ایڈمی صلاحیت دے رکھی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے مسلم حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آئے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اور ہمارے مقتدر طبقات کو بھی سمجھ میں آ جائے. ابھی پھر سیکیورٹی کونسل کے اندر ریزولوشن آئی، کس نے ویٹو کیا؟ امریکہ نے کیا. ساری دنیا سے لوگ کھڑے ہیں. چلیے وہ سموت فلوٹیلا کی بات بھی کر لی جائے، اس میں صرف مسلمان تو نہیں گئے نا، پاکستان سے سینیٹر مشتاق صاحب، سابق سینیٹر، وہ گئے تو پوری دنیا سے لوگ اس میں آ رہے ہیں. 44 ملکوں کا کم و بیش معاملہ بنتا ہے، 70 کے قریب کشتیاں لے کر آگے جا رہے ہیں. اور ان کی طرف سے ایک بات آ گئی ہے کہ تیونس سے ہمیں ایگزٹ کی اسٹیمپ لگا دی گئی، اب ہم واپس نہیں جا سکتے کہیں. ہم انٹرنیشنل جو ہے وہ سمندر پانی کے اندر ہیں، پانیوں کے اندر سے کہا جاتا ہے. تو بہرحال ہم ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ تو ظاہری بات ایک ٹوکن ہے، ایک اظہار ہے کہ بھائی عوام کھڑی ہوئی ہے، حکمرانوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے. یہ گزشتہ خطاب جمعہ میں عرض کر چکا ہوں. البتہ ان کی طرف سے ایک بات آئی اور ہمارے کچھ علماء نے بھی اس کی تائید کی اور تحسین کی اس بات کی کہ بھائی مسلم حکمرانوں کو اس کو پروٹیکشن دینے کی تو بات کرنی چاہیے. جن ملکوں کے پاس بڑی بڑی نیوی کی ریسورسز موجود ہیں، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، انڈونیشیا اینڈ سو آن، ان کو چاہیے اور دیگر ملکوں کو بھی کہ وہ پروٹیکشن تو ان کو دینے کی کوشش کریں. لیکن بارہ ایک سمبولک معاملہ ہے، اصل تو مسلم حکمرانوں کو طے کرنا ہے اور ڈیفینسو سے آگے بڑھ کر جو ان ظالموں کے ہاتھ روکنے کے لیے کوشش کرنی ہے. جیسے کہ شروع میں نے ذکر کیا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. پھر اس ٹرمپ نے اور کیا بیان دے دیا جی، بگرام بے سمے واپس چاہیے. کہاں ہے وہ؟ نیو یارک میں، واشنگٹن میں، قطر میں، افغانستان میں. کیوں چاہیے جی؟ جی وہاں سے چائنا کا فاصلہ بہت تھوڑا سا رہ جاتا ہے اور چائنا ایڈمی صلاحیت ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ایک گھنٹہ دور ہے، دو گھنٹہ دور ہے. وائی دین افغانستان؟ ایک طرف جو ہے وہ چائنا کے صدر سے تم معاہدے کرو ٹک ٹاک کے حوالے سے اور نہ جانے کیا کچھ، اور دوسری تکوری اس کو کنٹیل کرنے کے لیے ہمیں افغانستان میں بیس واپس چاہیے. آخری کیا چیز ہے؟ اللہ ہمارے مقتدر طبقات کو مزید غور کرنے کی اور صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے. اپنے امت پناہ کی طرف ہمیں آنا پڑے گا. اور اگر وہ گریڈر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں تو ہم خراسان 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 کہتے رہتے ہیں نا، یہاں پر کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہتے ہیں. پھر وہی پی آئی اے جو ڈاکٹر سراسا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان، ایران، افغانستان، انہی کے علاقوں پر مشتمل خراسان تھا حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک طرف یہ عرب ممالک اگر کھڑے ہو رہے، مسلم ممالک ہم کہہ لیں، تو یہ عجم کا حصہ، تقسیم نہیں کرنا چاہ رہے عرب عجم کی، مگر اس حصے کے بارے میں روایات احادیث میں موجود ہیں، اس بلاک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ اس طرح بھی پیش قدمی ہو. اور اگر آج سعودی عرب کے ساتھ یہ دفاعی معاہدہ ہمارا ہوا، بڑا زبردست قسم کا ہوا، اور بھارت سعودیہ کے افغان طالبان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو ٹینشن ابھی پاکستان افغانستان کے درمیان چل رہی ہے یہ بھی ختم ہو. اور ٹاپ پر بات کیا ہے، جب امت کا تصور سامنے ہوگا نا، انما المؤمنون اخوہ والی بات، تب یہ باتیں آگے بڑھ سکیں گی. دو تین مختصر باتیں آخر میں. بہرحال ذلت کیوں ہے آج امت کی؟ اتنا پٹنے کے بعد بھی ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ اس کی وجوہات بار بار ہمارے سامنے آئیں. ایک وہ حدیث حضور کی جس میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا, حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت, یہ ہماری ذلت کی ایک اہم وجہ ہے. دوسری ذلت کی وجہ کیا ہے ہماری, جو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, مجرم نمبر ون اس امت میں کون ہے؟ عرب ہیں جن کی زبان میں قرآن پاک موجود ہے, کوئی بیریئر نہیں انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے, مگر کوئی ایک ملک دکھا دو جہاں شریعت نافذ ہو. اور نمبر ٹو کون ہے؟ ہم مسلمان نے پاکستان, باقی کسی نے دعوی نہیں کیا اسلام کا, بنے وہ کسی اور بنیاد پر بنے, ہم نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, یہ ہے ہمارا جرم, ہم مجرم نمبر دو ہیں سمت کے اندر. تو ذلت کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب معاہدات اچھی بات ہے, ٹیکنالوجی اچھی بات ہے, دفاعی معاہدات بہت اچھی بات ہے, ریسورسز کا ہونا بہت اچھی بات ہے, ہم نے خود اس کو ریکمینڈ کیا ہے, لیکن سارے اسباب میں ریسورسز میں تاثیر ڈالنے والا کون ہے؟ بھول تو نہ جائے نا, رب کون ہے بھائی؟ رب حقیقی کون ہے؟ اللہ. مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ. اس کے ساتھ معاملہ سیدھا نہ ہو تو پھر اس کی مدد نہیں آئے گی, اور اس کی مدد نہ ہو تو ہم مغلوب ہوں گے, غالب نہیں ہو سکتے. وانتم العلون ان کنتم مومنین, اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتا مومن ہوگے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. تو اللہ کی مدد کا حصول وہ شریعت کے نفاذ سے ہوگا. کس کس بات کو ہم روئیں؟ سود کے انسداد پر ہم بات کرتے رہے, بے حیائی کے طوفان کے روکنے کی ہم بات کرتے رہے. آج کل ایک وہ چل پڑا ہے, میں تو نام لینا بھی گوارا نہیں کروں گا, کہ جس طرح کے ڈرامے پریزنٹ کیے جا رہے ہیں, اور کس طرح ہماری اقدار کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور غضب کو دعوت دی جا رہی ہے, کس طرح نکاح کے پاکیزہ بندھن کو توڑا جا رہا ہے, اور کس طرح زنا کے دھندوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کو بھی تو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ ہم بغاوت کریں, اللہ کے ساتھ ہم سرکشی کریں, اللہ کے احکامات کو توڑیں, اس کے خلاف کھڑے ہوں تو ساری تیاری بھی ہو جائے, اور اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کھڑے رہ سکیں گے, اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے ایک حدیث شروع میں پڑھی تھی آپ کے سامنے, بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے, اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ, نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے. تو آج یہ بچے اور بچیاں, یہ بوڑھے پکار رہے ہیں, اب تو بدعائیں دے رہے ہیں, پچھلے خطاب جمعہ میں میں عرض کر چکا ہوں اس کے حوالے سے, نہ ظلم کرتا ہے مسلمان اپنے بھائی پر, نہ کسی کے حوالے رہنے دیتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے. تو امت کے حکمرانوں کو غور کرنا چاہیے, محض اپنی بادشاہتوں اور اپنی عیاشیوں اور اپنی کرسیوں کی فکر نہ کرو, اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, ہم سب نے مرنا ہے, اللہ ہم سے اس بارے میں پوچھے گا. اور اگر آج کوئی پازیٹو پیش رفت ہوئی ہم نے اس کی تحسین کر دی ہے, لیکن وہ کافی نہیں, اس کو اور آگے بڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں بھی جو ہم اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں کے لیے مالی مدد کر سکتے, اخلاقی تعاون کر سکتے, آواز بلند کر سکتے ہیں, بار بار ہم کہیں گے وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور جو حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے ان کو متوجہ کرنا چاہیے, اور جو حکمران ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے, وہ بھی اسی امت کا پارٹ ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں. ہم سب نے بہرحال مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, چاہیے کہ تم میں سے ہر کو یہ دیکھ سکے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.